سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولایی شیخ العرب والعجم عارف الله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ۔ میرے مرشد رحمہ اللہ کے یہ اشعار اٹلانٹا امریکہ میں 1994 میں ہوئے، 1994 میں یہ اشعار۔ رہتے میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ، جام شراب وفا کا مطلب 100% اطاعت خداوندی، سنت اور شریعت کی اتباع، اس سے دل مست رہتا ہے ہر وقت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور وفاداری۔ رہتے ہیں میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ، گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ۔ پہلے شعر میں جو باد صبا ہے اس سے مراد اللہ والے، یعنی جو کسی اللہ والے کی صحبت پا جاتا ہے تو اس کو شریعت اور سنت کی اتباع کی توفیق ہو جاتی ہے اور اس سے اس کا قلب مست رہتا ہے۔ اور یہاں دوسرے شعر میں باد صبا سے مراد وہی باد صبا جو پھول مہکاتی ہے بہار کے زمانے میں، موسم بہار میں باد صبا چلتی ہے جس سے پھول کھل جاتے ہیں، کلیاں کھل جاتی ہیں اور خوشبو مہکتی ہے، دور دور تک خوشبو جاتی ہے، اور بہار کے موسم میں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے جو خوشکن ہے۔ تو یہ باغ کی تو خوبصورتی ہے، گلشن کی تو خوبصورتی ہے، لیکن دل اس سے سکون نہیں پاتا جب تک کہ خدا کی یاد نہ ہو۔ دل کا سکون، دل کا گلشن خدا کی یاد ہے۔ ایک آدمی اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہے اور اللہ سے غافل ہے، وہ لاکھ گلشنوں میں رہتا ہو، لاکھ باغوں میں رہتا ہو، خوبصورت سبزے زار میں رہتا ہو، پھول کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے دل میں پھول نہیں کھلے ہوتے، رنج و غم نے اس کے دل پر قبضہ کیا ہوتا ہے۔ تو اصل دل کی بہار، دل کا سکون، دل کا چین اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور خدا تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ رہتے ہیں میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ، گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ، گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ، ہر وقت اس کا کیف ہے رشک شان ہم، ہر وقت اس کا کیف ہے رشک شان ہم، جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ، ہر وقت اس کا کیف ہے رشک شان ہم، جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو پورا پورا راضی کیے ہوئے ہے، اللہ کی پوری پوری اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہے، بادشاہان دنیا کے لیے اس کا کیف، اس کی مستی قابل رشک ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بادشاہوں کو اولیاء اللہ کے قلب کے سکون اور ان کی مستی اور خوشی کا ادراک ہو جائے تو اس سکون اور خوشی اور مستی کو چھیننے کے لیے وہ تلواریں لے کر دوڑ پڑے، لیکن فرمایا کہ یہ دولت تلواروں سے نہیں ملتی بلکہ یہ دولت تو کسی فانی فی اللہ باقی باللہ کے قدموں میں فنا ہونے سے ملتی ہے، اس کی صحبت میں معتدب مدت رہنے سے ملتی ہے، اس کی اپنی رائے کو اس کے مشورے میں فنا کرنے سے ملتی ہے۔
ہر وقت اس کا کہر کے جہان جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ رہتے ہیں، میر ہند نوباد سبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ۔ توبہ عطا کے بعد ضروری ہے دو شامل اگر ان کا کرم ہو فتا کے ساتھ، توبہ عطا کے بعد ضروری ہے دو شامل اگر ان کا کرم ہو فتا کے ساتھ۔
اس کا مفہوم غلط نہ سمجھا جائے کہ پہلے خطا کریں پھر توبہ ضرور کر لیں، خطا کیے جائیں توبہ کیے جائیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ یہ کہ اگر خطا ہو جائے تو توبہ ضروری ہے، تو توبہ کے ساتھ ان کا کرم واقع ہوتا ہے، کرم فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، تو ان کا کرم تو ہے خطا کے ساتھ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون، کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ بھی کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خطا کر کے توبہ کر لینا چاہیے، بھائی خطا کر لیا کرو اور توبہ کر لیا کرو، نہیں، مقصد یہ ہے کہ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے اس کی خطا خیر بن جاتی ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ خطا کرنے والا جو ہے بہت اچھا آدمی ہے، خطا کرنے والا تو بہت بیوقوف ہے، لیکن فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے کہ خطا ہو گئی تو پھر اس کی خطا خیر بن جاتی ہے، شر جو ہے توبہ کی برکت سے خیر بن جاتی ہے، اس لیے اگر خطا ہو گئی تو ضروری ہے کہ توبہ کر لیں، جس حال میں بھی ہو توبہ کرے، دل چاہے یا نہ چاہے، دل کی بات نہ مانے، شیطان مایوس کرے کہ تمہارا بھی دل نہیں کر رہا، دل سے توبہ ہونی چاہیے، کیسی بھی کیفیت ہو توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم ابھی فرما رہے تھے تھوڑے دن پہلے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، تو اب وہ انہوں نے کیفیت کا بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے فوراً ربنا ظلمنا کی آواز شروع کر دی، کیسی حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، تو وہ مایوس نہیں ہوئے بلکہ فوراً رونا شروع کر دیا، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، خطا ہو تو بلکہ رونا شروع کر دینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، کیفیت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔
توبہ خطا کے بعد ضروری ہے دوستو شامل اگر ان کا کرم ہو خطا کے ساتھ، اختر وہ باپ خدا کبھی ہو جائے گا ضرور، رہتا ہے روز و شب جو کسی باپ خدا کے ساتھ، اختر وہ باپ خدا کبھی ہو جائے گا ضرور، رہتا ہے روز و شب جو کسی باپ خدا کے ساتھ، رہتے ہیں میر ہند نوباد سبا کے ساتھ، اور دل مست جام شراب وفا کے ساتھ۔
فوائد حکیم الامت سے عمل دین کی ضرورت کا آواز پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، عمل دین کی ضرورت۔ فرمایا کہ آج کل یہ مرض بھی عام ہو رہا ہے کہ شریعت کے حکموں میں وجہ تراش کر بیان کرتے ہیں، چنانچہ روزے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نفسانیت کا غلبہ تھا، اس کو کم کرنے کے لیے روزہ فرض ہوا، ہاں اور چونکہ ہم تہذیب حاصل کر چکے اس لیے ہم کو اس کی ضرورت نہیں۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ تہذیب کو ہی نہیں سمجھتے، صاحب و تہذیب تو یہ ہے کہ انسان کی تمام بری عادتیں جاتی رہیں، تہذیب یہ نہیں ہے کہ مزاج میں صفائی یا تکلف آ جائے، ہم لوگوں میں ہرگز تہذیب نفس نہیں، ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم میں تواضع اور بزدلی کا نام تک نہیں، اور نہ ہم میں یہ بات ہے کہ ہم اپنی حاجت کو روک کر دوسروں کی حاجت پوری کر دیں، بلکہ خود غرضی، غصہ، چھچورا پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر ہم میں سے ایک شخص نے ڈپٹی کلیکٹر کی درخواست دے رکھی ہو اور یہ شخص خوشحال ہو، کھانے پینے کی فکر نہ ہو، اور اسی زمانے میں ایک دوسرا غریب شخص بھی اسی عہدے کی درخواست دے جو خود درخواست کے نمبر میں اس کے بعد ہو، تو ایسی صورت میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس سے پہلے خوشحال شخص نے اس کی غریبی پر ترس کھا کر اپنی درخواست کو واپس لے لیا ہو، اس کو اپنے سے مقدم کر دیا ہو۔ ہرگز نہیں۔ اسی طرح ہر معاملے میں دوسرے کی خیر خواہی کی وجہ سے اپنا کام کوئی بند نہیں کرتا، تو اگر نماز روزے کی وجہ تہذیب نفسی ہوتی تب بھی ہم کو اس کا چھوڑنا جائز نہ ہوتا۔ اگر ہم کو تہذیب بھی حاصل نہیں، اور اول تو یہی معلوم نہیں کہ نماز روزے کے فرض ہونے کی وجہ تہذیب ہے یا کچھ اور، کیا خبر ہے کوئی اور وجہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم کیا ہے کہ نماز روزے کی پابندی کرو، اس کی وجہ تو بیان نہیں کی، پھر ہم اپنی طرف سے کوئی وجہ کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں اس کا حق ہی کیا ہے کہ یہ پوچھیں کہ اس حکم کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا حکمت ہے؟ عام رعایا کو ہرگز یہ مجال نہیں کہ سرکار سے کسی ایک قانون کی وجہ بھی دریافت کرتے، تو خدا تعالیٰ کے قانون کی وجہ پوچھنے کی کیوں پر اجازت ہوگی، کیسے اس کی ہمت ہوگی؟ بس ہمارا تو مذہب یہ ہونا چاہیے کہ جو خدا کا حکم ہو چپ چاپ مان لیں، اس کی وجہ سے کچھ غرض نہ رکھیں۔ دیکھیے، اگر کسی بازاری عورت سے پوری محبت ہو جائے اور وہ عاشق کو بے ڈھنگے حکم کرنے لگے تو ان کو نہایت خوشی سے پورا کرے گا یا نہیں؟ ضرور پورا کرے گا۔ پھر خدا تعالیٰ کے تو بہت سے حق ہیں، حاکم ہونے کا بھی، محبوب ہونے کا بھی۔ آج کل لوگوں کی حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کو کچھ بھی محبت نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو کیا اتنا بھی نہ کیا جاتا جتنا ایک بازاری عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے محبوب ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے اور ان کے حاکم ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ان کے ہر حکم کو چپ چاپ مان لینا چاہیے۔ بعضوں کی ترقی کی تو یہ حالت تھی کہ خدا تعالیٰ کے حکموں میں وجہ تراشتے تھے، اور بعض لوگ ترقی میں ان سے اور بھی بڑھ گئے، یعنی وہ نماز روزے میں شبہ نکالتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ روزہ ہے تو اچھی چیز، لیکن فروری کے مہینے میں مقرر ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہمیشہ سردیوں میں آتا ہے۔ گویا آپ نے خدا تعالیٰ کو یہ رائے دی۔ افسوس، اول تو ہم کو رائے دینے کا حق ہی کیا ہے، دوسرے رائے بھی بالکل لچر، کیونکہ فروری میں سردی تمہارے ملک میں ہوتی ہے نہ کہ سارے جہان میں۔ بہت سے ملک ایسے بھی ہیں کہ وہاں یہ مہینہ ہمیشہ گرمیوں کے موسم میں آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی کیا عجیب حکمت ہے کہ سارے عالم کو ایک سی حالت میں رکھا کہ ایک سال رمضان ہندوستان میں سردی کے موسم میں ہے تو دوسرے ملکوں میں گرمی ہے، اور اگر دوسرے ملکوں میں سردی ہے تو ہندوستان میں گرمی کے موسم میں ہے، تو اس میں سب کا اوسط برابر ہو گیا۔ بعض لوگوں نے ایک اور شبہ نکالا ہے کہ جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں نماز روزہ کیسے کریں گے؟ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ احکام خداوندی کی عظمت نہیں ہے۔ دیکھیے، سرکاری قانون میں کبھی آپ کو یہ شبہ نہ ہوا کہ ڈاک خانے کا 2 روپے کا ٹکٹ لگا دو تو خط بیرنگ نہ ہوگا، اور اگر 1 روپے کا عدالتی ٹکٹ لفافے پر لگا دو تو خط بیرنگ ہو جائے گا۔ جو لوگ اس کا راز جانتے ہیں ان کو تو چھوڑیے، مگر جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی کبھی شبہ نہیں ہوتا، اور شبہ کریں تو احمق بتائے جائیں اور سب ان پر ہنسنے لگیں اور یہی جواب دیں گے کہ میاں قانون یہی ہے۔ جب یہی جواب ہے تو اگر کوئی مولوی بھی آپ کو بےہودہ سوالوں کا یہی جواب دے کہ میاں شریعت کا قانون یہی ہے، تو اس جواب کو زبردستی کیوں بتلاتے ہو؟ کہ یہ تو جواب نہیں، زبردستی ہے۔ آخر عالموں کے اس جواب کو کیوں جواب نہیں مانا؟ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے قانون کی بڑائی دل میں نہیں، اور قانون حکومت کی بڑائی دل میں ہے۔ اور جب شریعت کے قانون کی بڑائی دل میں نہیں تو پھر کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہتے ہو؟ خلاصہ یہ کہ ایسے سوالات اسی وقت دل میں آتے ہیں جب عظمت نہ ہو۔ اور دوسرے یہ بات بھی ہے کہ شریعت کے قانون کی ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ انسان جس چیز کو ضروری سمجھتا ہے اس میں شبہ نہیں نکالا کرتا۔ دیکھیے، اگر کوئی سخت بیمار ہو اور حکیم کے پاس جائے اور اس حکیم پر اس کو بھروسہ بھی ہو کہ یہ بہت اچھا علاج کرتا ہے، تو وہ حکیم جو کچھ بھی نسخہ لکھ کر دیتا ہے اسے چپ چاپ لے لیتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ نے فلاں دوا کیوں لکھی ہے، فلاں دوا کا یہ وزن کیوں لکھا ہے، اس سے دگنا وزن کیوں نہیں لکھا، کیونکہ جانتا ہے کہ اگر میں نے ذرا بھی بے ڈھنگا پن کیا تو حکیم جی خفا ہو کر باہر نکال دیں گے اور نسخہ بھی نہ دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ میں مر جاؤں گا۔ اگر شریعت کو بھی ضروری سمجھتے تو احکام بتلانے والوں کا وجود غنیمت سمجھتے، جیسے حکیم کے وجود کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کے نسخہ پینا ہی نہ ہو تو وہ اس میں جتنے چاہے عیب نکال دے۔ صاحبو، اگر دین کی طلب ہوتی تو غنیمت سمجھتے کہ احکام بتلانے والے موجود ہیں، مگر چونکہ کام کرنا نہیں اس لیے طرح طرح کے شبہ پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کے بے ڈنگے سوال کیے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ پانچ وقت نماز کیوں مقرر ہوئی، میں نے کہا بری تو جب لگتی کہ صرف تمہاری ناک گدی پر ہوتی، اور اگر سبھی کی گدی پر ہوتی تو ہرگز بری نہ لگتی۔ یہ میں نے کہا کہ تمہاری ناک جو ہے یہ مطلب اس میں چھوٹا ہوا ہے کچھ جملہ میرے خیال سے، کہ پوچھا کہ تمہاری ناک یہاں کیوں ہے، میں نے کہا کہ اگر اور کہیں ہوتی تو بری لگتی، تو میں نے کہا بری تو جب لگتی جب صرف تمہاری ناک گدی پر ہوتی، اگر سبھی کی گدی پر ہوتی تو ہرگز بری نہ لگتی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سب کی ناک گدی پر کیوں نہ لگی؟ تو اول آپ اپنی خبر لیجئے اور اپنے بدن کی بناوٹ ہی میں حکمتیں بتلا دیجئے، اس کے بعد ہی نماز وغیرہ تک نوبت آئے گی۔ صاحب و سلامتی کی بات یہی ہے کہ سیدھی سڑک پر چلو، جس پر چل کر سینکڑوں پار ہو گئے، نیا راستہ مت اختیار کرو، آپ سے پہلے کوئی عقل مند اور اسلام کا ہمدرد ہوا ہی نہیں۔ کیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دین کا کچھ درد نہ تھا؟ اور کیا ان کو آپ کے برابر بھی عقل نہ تھی؟ آپ ان کے حالات دیکھیں تو معلوم ہو کہ ان کے عقل کے سامنے آپ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ پھر انہوں نے نمازیں کیوں نہ چھوڑی اور روزے میں اصلاح کیوں نہ کی؟ بس معلوم ہوا کہ پہلے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا نہایت اندیشے کی بات ہے۔ اندھے کے لیے یہی مناسب ہے کہ سوا نکھے کے ساتھ ہو لے، کہ سو انکھے کے ساتھ ہو لے، آنکھوں والے کے ساتھ ہو لے، اور جدھر کو وہ لے چلے ادھر چلے، اور اگر کسی موقع پر سو آنکھے نے کہا کہ یہاں نالی ہے اور اندھے خان لگے دلیل پوچھنے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہاتھ چھوڑ دے گا اور یہ گر کر مریں گے۔ ایک صاحب نے مکہ کی قربانی پر اعتراض کیا کہ ایسی قربانی سے کیا فائدہ کہ جانور کو ذبح کر کے گوشت کھیتوں میں دبا دیا، کیونکہ مکہ میں ایسا کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اب تو ذبح کے بعد اس کا گوشت کہیں بھیج دیا جاتا ہے، حکومت بھیج دیتی ہے غریب ممالک میں۔ تو اگر ایسا بھی کیا جائے کہ وہ گوشت نہ بھی استعمال ہو، تو اصل تو یہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، وہاں جانور ذبح کرنا اللہ کا حکم ہے، بس جانور ذبح کر دیا ہے کہ عبادت ہو گئی۔ تو کیونکہ مکہ میں ایسا کیا جاتا ہے، اور اس بےہودہ اعتراض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے خیال میں احکام کی وجہ تراش لیتے ہیں، جب وہ وجہ اور غرض کہیں پائی نہیں جاتی تو اعتراض کرتے ہیں۔ چنانچہ قربانی کی یہ وجہ تراش لی ہے کہ گوشت سے محتاجوں کو نفع ہو، اور چونکہ ذبح کر کے گوشت دبا دینے سے یہ مقصود حاصل نہیں ہوا، اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب اس قدر کافی ہے کہ تمہیں وجہ سمجھنے کی کیا تمیز ہے۔ میں بیان کرتا ہوں کہ اگر قربانی کر کے گوشت بھی کسی کو نہ دو تب بھی قربانی کا ثواب ملتا ہے، تو معلوم ہوا کہ مقصود قربانی کا یہ نہیں کہ نفع ہو، ورنہ صرف ذبح کرنے سے کیوں ثواب ملتا؟ اب رہی یہ بات کہ پھر حکمت کیا ہے، تو حکمت یہ ہے کہ بندہ چونکہ محب ہے اور اللہ تعالیٰ محبوب ہیں، اس لیے اس کو مناسب تھا کہ اپنی جان قربان کرتا، اس کا بدل خدا تعالیٰ نے یہ مقرر فرما دیا کہ ایک پیارے جانور کو ذبح کرو۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی مانند ان سو اونٹوں کے ہے جن میں سے تو ایک ہی کو سواری کے قابل پائے گا۔ تشریح مہمان حضرت رحمہ اللہ فرماتے کہ مراد یہ ہے کہ آدمیوں کی تعداد مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ کام کے کتنے ہیں، کیونکہ ایک آدمی جو کام کا ہو بہتر ہے ان لاکھ آدمیوں سے جو نااہل ہوں۔ سو کی تعداد سے کثرت مراد ہے، تحدید مراد نہیں بلکہ تکثیر مراد ہے۔ پس عالم باعمل مخلص کا وجود امت کے لیے کیمیا ہے، اور یہ مقولہ مشہور ہے کہ یہ زمانہ قحط الرجال کا ہے، یعنی اللہ والے بہت کم ہیں۔ زمانہ نزول وحی کے وقت جب حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وقلیل من عبادی الشکور، کہ بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہیں، تو اب کیا حال ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان۔ جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم دو آدمی جائیں، تنہا آدمی سفر نہ کرے، البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں، کہ تنہا آدمی سفر کر لے. سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں. جس سواری پر بھی بیٹھیں بیٹھتے وقت پیر رکھتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے, اور سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں, پھر یہ دعا پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. ترجمہ, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری, اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے, اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ شفقت کے بیان میں, یہ روایات ہیں ان کو غور سے سننا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر سے کتنی تکالیف اٹھائیں, تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی جو کہ مطلوب ہے. چوتھی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کی محبت کی علامت آپ کی سنت کی محبت کی علامت اور آپ کی سنت کی محبت ہے, اور آپ کی محبت کی فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ جنت کی کنجی ہے, اور جنت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا بھی موجب ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا شعر بھی ہے, جن نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم زدنا ولا تنقصنا, واكرمنا ولا تهنا, واكرمنا ولا تهنا, واعطنا ولا تحرمنا, واثرنا ولا تؤثر علينا, وارضنا وارض عنا يا كريم. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بعض لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے بیماریوں کے لیے, ایک صاحب کی بیٹی بیمار ہے اور ایک صاحب کی, ہمارے سید سرور صاحب کا الحمدللہ آپریشن تو ہو گیا ہے, روبت صحت ہیں, اللہ پاک ان کو بھی جلد از جلد مکمل صحت عطا فرما دے, اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ, ہمارے بھائی کے گھر والے بھی بیمار ہیں, اللہ سب کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك. اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانی دور کرے.